المرسلين وآله وأهل بيته الذين ولعنة ومن أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى أن قال وجزه عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. آج درس نمبر 6. السلام على سيد المرسلين وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى أن قال وجزه عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. آج درس نمبر 6 اور 40. ایک ایسی مجبوری کے عالم میں شروع ہو رہا ہے کہ جس کے حوالے سے، یعنی مجبوری کے حوالے سے، دو گزارشات. پہلا مسئلہ، کیونکہ ایک طویل عرصے کے بعد میں لوگوں کے ہاتھ لگا تھا، جس کے نتیجے میں گزشتہ 2 دن سے مسلسل اتنی مصروفیات رہی ہیں کہ آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور آج بھی یہاں پہ لاؤڈ کا انتظام نہیں ہو سکا، تو آپ حضرات کو پوری توجہ دینا پڑے گی. یہ تو ہوئی عارضی مجبوری، اور ایک اس کے ساتھ مستقل مجبوری ایسی پیش آ رہی ہے کہ اگر پیغمبر اسلام کا ایک فرمان ذہن میں نہ ہوتا تو شاید اس سال یہ درس شروع بھی نہ ہوتے. پیغمبر کا وہ فرمان کہ اگر کسی کے ہاتھ بیج ہے درخت ہونے کے لیے یا فصل اگانے کے لیے، اور اس کو یہ پتا ہے کہ کل قیامت آنے والی ہے اور آج یہ بیج اس کے ہاتھ میں ہے، تب بھی اسے بو دے، یہ غور نہ کرے، یہ فکر نہ کرے، یہ مسئلہ اپنے ذہن پہ سوار نہ کرے کہ بھائی جب کل قیامت آنے والی ہے تو آج بوئے ہوئے بیج کا فائدہ کیا. فصل اگتے اگتے 2 مہینے گزر جائیں گے، درخت اگتے اگتے کئی سال گزر جائیں گے، استعمال کون کرے گا، کھائے گا کون، فائدہ کیا ہے؟ نہیں، تو آج کے کرنے کا کام ہے آج تو کر دو، کل بھی پھر کل دیکھی جائے گی. اسی وجہ سے درد کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ بہت جلد آپ حضرات کو یہ شکایت ہو کہ جب اسے اتنے جلدی بند کرنا تھا تو شروع کیوں کیا، مگر اسی وجہ کہ جتنا وقت مل رہا اسی کو غنیمت سمجھا جائے. یہ صرف اس لیے مجھے کہنا پڑا کہ ہو سکتا ہے کہ بہت جلد آپ کے مشاہدے میں اس درد کے حوالے سے کوئی نئی بات آ جائے. اب آئیے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ غالباً اس درد کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا گیپ تھا، ماہ فروری کی 28 تاریخ کو آخری درد ہوا، اور پھر 7 مارچ کو درد ہونا تھا، لیکن سفر حج کی وجہ سے 7 مارچ کا درد آج 8 اگست کو ہو رہا ہے. اس سے پہلے 2-2, 2.5-3 مہینے کے وقفے تو پڑتے رہے، لیکن مسلسل 5 مہینے کا گیپ تو غالباً اس سال بھی نہیں پڑا کہ جس سال جیل میں جانے کی وجہ سے یہاں کا درد بند ہوا. لیکن ہر دفعہ جب نئے سرے سے درد شروع کیا جاتا تو کم از کم پہلے 2 درد اس دوران جو واقعات پیش آئے، جو کچھ چیزیں مشاہدے میں آئیں، جو کچھ چیزیں سننے میں آئیں، ان کو ذہن میں رکھ کے بات کی جاتی ہے. موضوع سے تو بہرحال پھر بھی میں نہیں ہٹوں گا، لیکن دوران درس اگر آپ کو ایسا لگے کہ ایک آدھ بات کوئی غیر متعلق آ گئی تو غور کیجیے گا، شاید اس کا کوئی تعلق موضوع سے نہ ہو تو گزشتہ پانچ مہینے کے کسی واقعے سے ہو. یہ بھی عرض کر دیا جائے کہ اس وقت جب یہ درس ہو رہا، یعنی درس نمبر 640 جو آج 8 اگست 1999، تو فوری طور پر دو چیزیں میرے ذہن میں. پہلی چیز وہ ہے کہ جس کو آمدن میں تفصیل سے نہیں لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ حضرات کا ایک مشاہدہ ہے بلکہ ایک شکایت کہ وہ ایک ایسا تفصیلات اس سے پہلے بار بار آ چکی، مگر یاد دہانی ضرور کرا دی جائے اور اس یاد دہانی کے حوالے سے ہمارے درس میں ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی جملہ آئے گا. اور وہ یاد دہانی اس بات کی ہے کہ آج 8 اگست کی تاریخ عین وہ تاریخ ہے کہ جب 7 سال پہلے 8 اگست 1992 کو تاریخ شیعہ کے مشہور ترین مراجع میں سے ایک آیت اللہ خوئی کا انتقال ہوا تھا. گرچہ ہمارے یہاں عام طور پر برسی اسلامی تاریخوں کے حساب سے منائی جاتی، تو اسلامی تاریخ کے حساب سے تو ماہ سفر، لیکن انگریزی مہینہ 8 اگست کو جب تک یہ تاریخ کی یاد ہے تو عین یہ تاریخ مرحوم آیت اللہ خوئی کی برسی کی تاریخ ہے. ایسا موضوع کہ جسے ایک طرف ذہن میں رکھنا ضروری، مگر دوسری جانب جو میں نے اپنا مسئلہ بتایا کہ مرحوم آغائے خوئی کے حوالے سے خصوصاً، اور پھر جب کسی بھی مرجع کا تذکرہ چھڑے تو اجتہاد اور تقلید اور تاریخ غیبت کبرا اتنا میں بہتا چلا جاتا ہوں کہ وہ موضوع بھی ایک تقریب میں مکمل نہیں ہو پائے گا، تو میں صرف یاد دہانی کرا کے کہ آج کی تاریخ کون سی تاریخ، اس موضوع کو فی الحال کسی حالت میں چھوڑ رہا ہوں. البتہ خاص مرحوم آغائے خوئی کی ذات کے حوالے سے نہیں، لیکن ایک مرجع کی جو مرجعیت کی شخصیت، اس کے حوالے سے کچھ باتیں دوران درس آتی رہیں. اور پھر دوسرا فوری مسئلہ، پانچ مہینے کے بہت سارے مسائل ہیں لیکن آج کے فوری دو مسئلے. دوسرا مسئلہ ہے اس صدی کا آخری سورج گہن، کیونکہ اس سورج گہن کے مسئلے سے بیک وقت دو پیغام ہمیں تو آج مل رہی ہیں. ویسے تو تقریر میں آپ دیکھیں گے کئی باتیں آ جائیں گی، لیکن دو اہم پیغام ہمیں آج مل رہے ہیں. اور اس نے اتفاق دیکھیے کہ ایک پیغام کا تعلق واجبات کے مسائل سے ہے، یعنی نماز آیات، اور ایک کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے. تقریر کے دو حصے ہوتے تھے، آدھا حصہ مسائل کا، آدھا حصہ کسی اہم موضوع پہ گفتگو. سورج گہن کے حوالے سے یہ دونوں باتیں کرنے کا موقع مل رہا. تو 8 اگست کی یہ تاریخ درس بن رہا ہے 11 اگست کے حوالے سے، جب 3 دن کے بعد ایک سورج گہن لگنے والا. اگر خاندر کے اس ماحول، بہرحال سب خاندر کے نہ صحیح تو اکثریت خاندر کی ہے، اس ماحول میں نماز آیات پر بات کرنا تو اتنا زیادہ فائدہ مند نہیں، مگر پھر اس درد کی جہاں جہاں پر پہنچ، اس ماحول کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ مسائل کا بیان ہو رہا. اگر آپ میں سے کوئی یہ کہے یا اطمینان کے عالم میں یا اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہوئے کہ مولانا آپ مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھا رہے ہیں، یہ ہمیں بیان کرنے والے مسائل ہیں، تو ٹھیک ہے، میں پہلے سے معذرت چاہتا ہوں. وجہ کیا کہ یہ توقع ہونے کے باوجود کہ یہاں کے بعض مومنین کو جو یہ غرور ہو چکا ہے کہ ہم بہت مسئلے جانتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اس موضوع پہ بات شروع کی جا رہی، تو اس کی ایک وجہ، اور وہ وجہ یہ کہ میرے اپنے تجربے اور مشاہدے میں ایک بات کی آئی. میری زندگی کے بھی ایک طرح سے دو حصے ہیں، زیادہ تر میری تبلیغات یا خدمات کا سلسلہ آپ کے درمیان، لیکن بہرحال ایک اپنی ذاتی زندگی بھی ہے، میرا خاندان بھی ہے، میرے بچپنے کے دوست بھی ہے، میرا پڑوس بھی، وہ بالکل اس سے متضاد فکر رکھنے والے. تو وہاں کی باتیں کبھی یہاں آ جاتی ہیں, یہاں کی باتیں وہاں آ جاتی ہیں. وہاں کی باتیں یہاں آتی ہیں تو آپ حضرات دلچسپی کے طور پر سن لیتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتا. لیکن جب کبھی کبھار میں بیٹھ کر یہاں کے مسائل وہاں بیان کرتا ہوں, ایک مرتبہ لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں, منہ کھل جاتے ہیں, چہرے پہ حوصلہ کے آثار جاری ہو جاتے ہیں کہ اب ایک ایسی عادت بن گئی ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں. لیکن ابھی بھی میں نے کتنی بکواس کر ڈالی, آئیے اب میں اپنے اس مشاہدے کی مدد سے بات کو آگے بڑھاؤں. اور میرا وہ مشاہدہ یہ عرض کر دوں کہ 20 سال پہلے یہی چیز یہاں کے ماحول کے مطابق باقاعدہ مجھے حساب کتاب لگا تھا آپ حضرات کو اور آپ سے زیادہ آپ کے گھر کے خواتین کو یہ بتانا پڑتا تھا کہ ایک سال میں کتنی نماز آیات واجب ہو سکتی, نماز آیات کسے کہتے ہیں. نماز آپ کا مسئلہ ہے, یہ 20 سال پہلے نہیں تھا. جو حساب کتاب کبھی نہ کسی مرجع کا کام ہے, نہ کسی عالم کا کام ہے, نہ کسی طالب علم کا کام, مگر وہ بھی مجھے کرنا پڑتا کہ مولانا آج ہماری عمر 50 سال ہو گئی اور ہمیں باقاعدہ حساب لگانا پڑتا تھا کہ ایک سال میں کتنی نماز واجب ہو سکتی. اور آپ آج 50 سال کی ہیں اور 9 سال میں آپ پہ نماز واجب ہوئی تو 41 سال نہ سمجھ. یہاں پیدا ہونے والے سارے کے سارے اس قسم میں مادر سے ہی مسائل کا علم دے کے نکلتے ہیں. لیکن میں اپنا تجربہ بتاؤں کہ چاہے 20 سال پہلے کی بات ہو اور چاہے آج کے دن 20 منٹ پہلے, میں 20 منٹ پہلے گھر سے نکلا تھا, نکلتے نکلتے بھی یہ مسئلہ سامنے آیا کہ ان گھرانوں میں بھی جہاں نماز روزے کا رواج ہے, جہاں وہ بے دینی اتنی زیادہ نہیں کہ لوگ کہیں کہ ہم نماز ہی کو نہیں مانتے, نہیں نمازیں پڑھی جاتی ہے, نمازیں مانی جاتی ہے, واجبات کا احترام ہے, حرام کو کم از کم سمجھا جاتا, وہاں بھی ایک بڑی تعداد آج بھی ایسی ہے جسے یہ نہیں پتا کہ نماز آیات کسے کہا جاتا. چنانچہ نہ عام زندگی میں انہوں نے کبھی نماز آیات پڑھی اور نہ ہی مسئلہ پتا ہونے کے بعد کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم جو فضا نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اس میں نماز آیات بھی شامل ہیں. لیکن دو چیزیں, ایک آدمی کو تو مسئلہ پتا ہی نہ چلا اور وہ مرتے دم تک اسی حالت میں رہا. ایک یہ ہے کہ زندگی کے ایک مرحلے میں جا کے معلوم ہو گیا کہ یہ بھی ایک واجب نماز ہے, چنانچہ اس کے بعد جتنے ذہن لگے تو اس نے نمازیں شروع کر دی اور اپنی یومیہ نماز کے فضا بھی پڑھ رہا ہے جب سے اس کی زندگی میں تبدیلی ہے. مگر فضا کے حوالے جو غلطی نماز سفر کی ہوتی ہے وہ نماز آیات کی بھی, ساری زندگی فضا عمری کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ نمازیں ہم نے سفر میں بھی فضا کی. چنانچہ سفر کی فضا اگر کراچی میں بھی پڑھیں تو فضل پڑی جائے. بہت ہی کم کوئی آدمی آپ کو ملے گا جو اپنی فضا عمری میں ظہر کی 2 رکعت پڑھتا ہوں, جبکہ سفر میں تو نمازیں زیادہ فضا ہوتی ہیں. شہر کے اپنے علاقے کے نمازی بھی سفر میں ایک آدھ نماز کو چھوڑ دیتے, وہی غلطی نماز آیات کے حوالے سے ہو رہی ہے. پھر خاص طور پر جب سے نماز آیات کا مسئلہ ذرا مشہور ہوا تو مشہور ہونے کے بعد ایک خرابی ہو, اور یہ وہی خرابی ہے جس کے بارے میں 1400 سال پہلے اللہ کا رسول بہت ہی واضح طور پہ ہمیں ایک ہدایت دے کے گیا. جہاں جہاں نماز آیات اب آئی گی, میرے اپنے اندازے کے مطابق 11 اگست کا سورج جو ہے کتنا اچھل گیا اور کتنا مشہور ہو گیا. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میری زندگی کا کوئی سورج جو ہے کتنا مشہور ہوا. چنانچہ اس کی وجہ سے تو ذرا سا یہ مسائل نماز کا مسئلہ آیا. لیکن جن گھروں نماز آیات اس سے پہلے آ گئی تو اس کے اندر ایک خرابی ہو, سب کی بات نہیں ہو رہی. خاص طور پر میرا وہ جملہ, ضروری نہیں ہے کہ میں یہ ابتدائی باتیں آپ کے لیے کر رہا ہوں, لیکن جب نماز آیات آئی تو ہمیشہ نئی چیز کے اندر جوش زیادہ ہوتا. تو اب نماز آیات آئی اور مسجدوں کے اعلان کے ساتھ آئی تو عموماً نماز آیات جماعت کے ساتھ پڑھنے کا شوق پیدا ہوا. نتیجہ یہ نکلا کہ نماز آیات ان گھرانوں میں بھی جہاں اب آ گئی اور پہلے نہیں, وہاں پہ مردوں تک محدود ہو. کیونکہ نماز آیات کا طریقہ ایسا طریقہ کہ عام طور پہ خالی کتاب سے سمجھ میں نہیں آتا. میں بات کر رہا ہوں اپنے ذات کے حوالے سے, جو میرے اطراف میں لوگ موجود ہیں تو وہاں پہ نماز آیات مرد پھر بھی پڑھنے لگے, یہ بھی جماعت کے ساتھ ہوتی. خواتین کو پتا بھی چلا مسئلہ لیکن پڑھ نہیں پا رہی کہ اس دفعہ یہ سورج ذہن اتنا اچھل گیا جس کی وجہ سے یہ سوالات بڑھ گئے. پیغمبر کی ایک حدیث، خبردار اپنے گھروں کو قبر نہ بنانا. حدیث کا مفہوم بھی کوئی ہوگا، کیا مطلب قبر بنانے؟ ہم لوگ جب درس کی کرسی سے اتر گئے، عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں تو بار بار کہتے ہیں کہ گھر کو قبر بناؤ، ہو سکے تو گھر میں قبر کھود کے رکھو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ہر وقت قبر کی یاد تازہ رکھو. وہاں یہ کہا جاتا ہے، یہاں پہ حدیث پڑھی جا رہی کہ اپنے گھر کو قبر نہ بناؤ. یہ بھی مرجعیت کے حوالے سے ہونے والے اعتراضات میں سے ایک اعتراض کا جواب. حدیث، ہر حدیث سمجھنا اتنی آسان بات نہیں. وہ حدیث بھی صحیح ہے کہ اپنے گھر کو قبر بناؤ، جہاں امام نے اپنے گھر میں باقاعدہ قبر کو کھدوا کے تیار رکھا. اور کیوں؟ یہ سنت امام ثابت. اسی حتیٰ مرحوم آیت اللہ کوئی جن کے نزدیک مستحبات اور مکروہات کی حدیث بھی طاقتور ہونی چاہیے، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں اپنی قبر اسی مسجد خضرا میں تیار کر کے رکھوائی، اور ہر شب جمعہ اس قبر میں تشریف رکھتے تھے یا اس کے قریب بیٹھتے تھے جہاں پر آج ان کو دفن کیا گیا. تو ایک ایسی سنت ثابتہ، سنت جاریہ، کہ 1400 سال ہمارے علماء کرام کے درمیان اس کا حدیث بھی صحیح کہ اپنے گھر کو قبر بناؤ، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ اپنے گھر کو قبر نہ بناؤ. وہ حدیث کا تعلق اس بات سے کہ ہر وقت موت اور آخرت کی یاد رکھے، اور اس حدیث کا تعلق اس بات سے جسے اللہ کے رسول نے واضح بھی کیا. مگر کیونکہ ہمارے یہاں حدیثیں پوری پوری نہیں پڑھی جاتی ایک ایک جملہ، تو اسی حدیث میں آگے چل کر وضاحت کہا کہ اپنے گھر کو بنی اسرائیل کی طرح قبر نہ بناؤ. اب خالی یہ نہیں کہا قبر بنی اسرائیل کی طرح، اس لفظ کی وجہ سے سننے والے کے کان کھڑے ہوں گے. اگر پیغمبر کہہ دیتے اپنے گھر کو قبر نہ بناؤ تو آدمی کے ذہن میں جو تصور آتا وہ اس پہ عمل کر لے، آگے کوئی سوال ہی نہ کرتا. لیکن کہا مثلے بنی اسرائیل قبر نہ بناؤ، اب اس لفظ نے چونکا دیا. اے اللہ کے رسول، مثلے بنی اسرائیل کا کیا مقصد؟ کہا کہ بنی اسرائیل کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنی ساری عبادتیں فقط اپنی عبادت گاہ یا عبادت خانے میں کرتے، جتنی ان کو عبادتیں کرنا ہے وہاں پہ کرتے، گھر الگ تھا مسجد الگ. اللہ کا نام لینا ہے مسجد میں جاؤ، قرآن پڑھنا ہے مسجد میں جاؤ، عبادت کرنا ہے مسجد میں جاؤ، گھر اپنے کاموں کے لیے. جیسا کہ بعد میں عیسائیوں نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا اور ان کا یہ مشہور جملہ بنا کہ چرچ میں جاؤ تو اللہ کے بندے بنو، چرچ سے باہر نکلو تو قیصر کے بندے بنو. زندگی کے دو حصے جس کا اسلام کبھی قائل نہیں. پیغمبر نے کہا لیکن یہ غلطی نہ کرنا کہ پتا چلا کہ مسجد کے ثواب کا اتنا شوق کہ ہر عبادت مسجد میں ہو رہی، نتیجہ یہ نکلے گا کہ گھر تمہارا عبادتوں سے محروم ہو جائے. قبر کسے کہتے ہیں؟ قبر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے کوئی عمل آسمان کی جانب نہیں جاتا. آپ قبر میں نماز پڑھنے کو تیار ہو جائیے، داڑھی رکھنے کو تیار ہو جائیے، حجاب کرنے کو تیار ہو جائیے، شراب سے بچنے کو تیار ہو جائیے، کچھ نہیں چلے. جواب یہی دیا جائے گا یہ سب کرنا تھا تو دنیا میں کر. قبر میں آنے کے بعد نہ توبہ چلتی ہے نہ عمل چلتا، تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر بھی ایسے بن جائے کہ پتا چلا تمہاری ساری نیکیاں مسجد سے تو جا رہی، فرشتوں نے کبھی آسمان پر اس گھر سے کوئی نیکی آتی نہیں دی. جب نیکی نکلتی ہے تو باقاعدہ جیسے نور نکل کے جا رہا، آدھی رات کے وقت مثلاً کوئی ستارہ ٹوٹا تو آپ کو اندھیرے میں نظر آئے گی ایک روشنی کی لکیر. ہر نیکی یہی حیثیت رکھتی. اب اللہ کے رسول یہ وضاحت تو کر، جس کی بنیاد پر ہمارے یہاں ایک مشہور مسئلہ بنا کہ یومیہ نمازوں میں واجب مسجد میں پڑھو اور نوافل یا سنت نمازیں گھر میں آ کے پڑھو، بہت ہی مشہور مسئلہ بنا. اس کے لیے دلیل ایک یہ حدیث تھی دوسری حدیثوں کے علاوہ. تو خیر، اب اس کے کیا کیا فائدے تھے، گھر میں عمل کرنے کے کیا کیا فائدے، وہ تو اللہ کا رسول جانتا. مگر ایک بڑا فائدہ یہی سمجھ میں آ گیا کہ اگر گھر کے ماحول میں نہ نماز ہو، نہ قرآن ہو، نہ عبادت ہو، سب کر رہے ہیں ہم لیکن مسجد، سب کر رہے ہیں ہم لیکن جماعت کے ساتھ، تو ہمارے گھر کے اندر گھر میں بیٹھنے والی خواتین یا ہوش سنبھالنے والے بچے، ان کے ذہن میں یہ صفحہ بالکل سادہ رہے گا. تو گھر کا ماحول، دیکھیے اور بھی اس کے فائدے ہوں گے لیکن ایک مختصر بات. چنانچہ آپ حضرات کے یہاں 20 سال پہلے یہ حالت تھی کہ مجھے اس لیے کہنا پڑ رہا کہ بہرحال کچھ غرور پیدا ہوا کچھ نوجوانوں اور نوجوان بچیوں میں. وہ تو بات ہی نہیں کرتا کہ سلونی جو دعوے کیے گئے, لیکن جہاں تک وہ دعویٰ نہ بھی تھا وہاں تو یہ یاد رکھیے کہ 20 سال پہلے آپ کے یہاں بھی یہ مسئلہ تھا اور آج بھی کئی جگہ یہ مسئلہ. یہ نماز آیات شروع ہو گئی لیکن مسجد گھر کی خواتین نہیں پڑھ پاتی. مگر اس کا ہمارے میڈیا اس نماز آیات کو اتنا اچھال دیا کہ جس کی بنیاد پر گزشتہ 48 گھنٹے جتنے ٹیلی فون میں ریسیو کرنے کی طاقت رکھ سکا اس میں سے 90% خواتین کے یہ مسئلے. اور بات سمجھ میں بھی آ رہی کیونکہ اس کے بعد میں نے اپنے اطراف کا خود بھی ایک سروے شروع کی, اور اس سروے کے نتیجے میں ایک بہت پرانا میرے ذہن میں جو خیال ہے وہ ایک بار پھر ذرا طاقتور ہو گئے. اور وہ خیال کیا ہے؟ وہ خیال یہ کہ جب کبھی کسی ایک علاقے میں دو مختلف قومیں رہتی یا دو مختلف مقاصد فکر کے رہنے والے زندگی گزارتے یا دو مختلف مذہب والے رہتے یا دو مختلف تہذیب اور ثقافت یعنی کلچرل بیک گراؤنڈ رکھنے والے رہتے تو ہر ایک دوسرے پہ اپنا اثر ضرور ڈالتا. ہمارا اثر وہاں جائے گا, ان کا اثر ہمارے پاس آئے گا. یہ دن دو دن چھ دن ایک مہینہ دو مہینے کے نہیں, سال لگتے ہیں, یعنی سالہ سال لگتے ہیں. اب سوائے ایران سے باقی ہر جگہ ہوا ہے کہ ہم دنیا میں جہاں بھی رہے ہمارے ساتھ دیگر مسلمان اپنی اپنی فقہی معلومات کے ساتھ رہتے ہیں. ہمارا ان سے اختلاف ہوا, ان کا ہم سے اختلاف ہوا. میں لفظ قصہ کا استعمال نہیں کر رہا اس لیے کہ اس سال مجھے احتیاط بتائی گئی ہے انگریزی الفاظ کے استعمال. تو ہمارا ان سے اختلاف ہوا, ان کا ہم سے اختلاف ہوا. اچھا ایک بات تو قوم شیعہ کی خصوصیت وہ یہ کہ عقیدے کے مسئلے میں ہم نے کبھی نہ کوئی سستی دکھائی, نہ کوئی کمزوری دکھائی, نہ ہی کبھی جہالت کا مظاہرہ کیا. حتیٰ یہ کہ عوام یعنی عام مسلمانوں بطور مذاق کے جملہ رائٹ ہو گیا کہ ان کے بچے سے بھی بحث نہ کرنا, اس کے پاس بھی اتنی معلومات اور دلیلیں ہوتی. تو عقیدے کے اعتبار سے ہمارے والدین اور ہمارے بزرگ ہمیشہ چوکس رہے. ذہن میں تو لفظ الرٹ آیا تھا لیکن پھر وہی بات کہ وہ انگریزی کا لفظ تھا. ہر وقت محتاط رہے, چوکس رہے, چوکنا رہے, ہوشیار رہے, کبھی بھی اپنے کسی بچے کے عقیدے کو بگڑنے نہ دیں. چنانچہ اس کی وجہ سے ہوا ہے کہ عقیدہ ہمارا نہ صرف یہ کہ مضبوط رہا بلکہ اس مضبوطی کی وجہ سے ہمارے عقیدے کی بہت سی باتیں دوسروں میں پہنچی. اب آج جب بعض بین الاقوامی حالات کے نتیجے میں دوسروں کو جگایا گیا تو بہت سی باتوں کے وہ چونک کے کہتے ہیں ارے یہ تو شیعوں کی بات تھی ہم میں کیسے آ. مگر یہ بات صحیح ہو کہ غلط وہ اپنی جگہ, اب اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ساری ہماری چیز ہماری مضبوطی کی وجہ, ہمارے چوکس رہنے کی وجہ, ہمارے اس محاف کو ہر وقت مضبوط بنانے کی وجہ ہماری چیزیں وہاں پہنچتی ہیں. حتیٰ یہ مسلمان تو مسلمان, ہندوؤں میں بھی ایک طویل عرصے تک, سکھوں میں بھی ایک طویل عرصے تک میدان جنگ یا پہلوانی کے مقابلوں نعرہ حیدری یاری لگانے کا رواج رہا. وہ صرف اس لیے کہ اتنے سالوں تک ہم نہ صرف یہ کہہ رہے بلکہ اس مسئلے میں بہت محتاط رہے, ہوشیار رہے. ایک لمحے کے لیے بھی ہماری آنکھ بند نہ ہونے پر رات کے چوکیدار کی طرح ہم جاگتے رہو کی آواز لگاتے رہے. چنانچہ ہم نے اپنے اثرات دوسروں کو دیے, لیکن کاش عمل اور احکام شریعت کے بارے میں بھی ہم اتنے ہی چوکس اور ہوشیار ہوتے تو وہاں یہ ہوتا کہ اس میں بھی ہمارے اثرات دوسروں تک پہنچتے. مگر ہوا جی کہ جتنا ہم ہوشیار اس میں اس کا 1/100 حصہ بھی واجبات و حرام یعنی فقہ و شریعت کے بارے میں ہوشیار نہ رہے بلکہ وہاں پر الٹی ہم نے یہ سستی آ گئی کہ جب ہمارا عقیدہ صحیح ہو گیا تو نہ ہمیں نمازوں کی ضرورت, نہ ہمیں واجبات کی ضرورت, نہ ہمیں حرام و حلال کا خیال کرنے کی ضرورت. اس لیے کہ ہمارے پاس محبت اہل بیت ہے. پروردگار نے بھی کہا تھا اس سال ہمارا امتحان محبت اہل بیت ہی کے حوالے سے ہے, تاکہ تم جو باقی سارے واجبات کو یہ کہہ کر صاف پر رکھ رہے اور سارے حرام یہ کہہ کے انجام دے رہے ہو کہ ہم علی والے ہیں, ہم حسین والے ہیں, تو اس سال تمہارا امتحان اسی حوالے سے ہم لیتے ہیں. نماز سے ٹکراؤ نہیں کریں گے, تیسرا محبت اہل بیت سے ٹکراؤ کریں گے. اور وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ کتوں کے قدم اکھڑ گئے. یہ آئندہ درس کا عنوان ابھی دیر سن لیجیے. خیر اب آئیے اصل چیز. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح سے ہمارا عقیدہ نہ صرف یہ کہ دنیا کے ہر مذہب سے بہتر بلکہ عالم اسلام کے ہر فرقے سے بہتر, اتنی ہی ہماری فقہ اور ہمارا علم شریعت بھی سب سے بہتر. مگر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دنیا اچھائی کی طرف جاتی, مسئلہ صرف یہ ہے کہ دنیا تبلیغ کی طرف جاتی. جو قوم اپنے نظریے کو پھیلانے میں زیادہ دلچسپی, چاہے اس کا غلط نظریہ ہو, وہ پھیل جاتا. اور اچھی چیز یعنی بہت ہی بھونڈی مثالیں لیکن آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اچھے مال کے ساتھ مناسب اس کا اشتہار نہ ہو, مناسب طریقے سے اس کی پروپیگیشن نہ ہو, تو وہ الماریوں کے شیلف پہ پڑا پڑا پڑ جاتا اور بالکل دنڈن اور کچرا اور ایکسپائر مائل. اگر اس کے ساتھ مناسب اشتہار بازی ہو تو مل جاتا. تو اگر مسئلہ یہ ہوتا کہ دنیا اتنی منصف ہوتی, اتنی عادل ہوتی کہ وہ ہر صورت میں اچھی ہی چیز کو ڈھونڈتی, تو ہمیں اتنی فکر نہ کرتی, ہم اپنا اچھا مال گھر میں لے کے بیٹھتے دنیا آ جاتی. مگر ایسا ہے نہیں. انسان ہے کچھ اشتہاری مزاج کا, جس چیز کا اشتہار ہو جائے وہی چیز خریدتا. عقیدے کے بارے میں ہم ہر وقت متوجہ رہے, چنانچہ ہم نے اپنا عقیدہ دوسروں کو پہنچایا. لیکن فقہ کے بارے میں ہم ہمیشہ کمزور رہے, تو ہماری فقہ بھی ہمارے عقیدے کی طرح سارے مسلمانوں میں سب سے بہترین ہے. مگر اس میں ہم اپنے اتنے اثرات دوسروں تک نہ پہنچا سکے جتنا دوسروں نے اپنے اثرات ہم تک پہنچا دیے. اب گویا صورتحال یہ بنی کہ ہم دوسروں کے ساتھ مل کے رہ رہے ہیں, عقیدے کی منزل پر ہمارا عقیدہ ان پہ اثر ڈال رہا, اور واجبات اور مسائل کی منزل پر ان کے مسائل ہم پہ اثر ڈال رہے ہیں. اگر دونوں حالتوں میں یہ ون وے ٹریفک ہونا چاہیے, عقیدہ بھی ہمارا یہاں سے وہاں جانا چاہیے. جو پانی کی خصوصیت ہے کہ ہمیشہ بلندی سے پستی کی جانے پاتا, تو جو بہترین عقیدہ ہے وہ ان لوگوں تک آتا جن کا عقیدہ بہترین نہیں. اور یہی ہمارے علم کے بارے میں بھی ہونا چاہیے. لیکن ہوا کہ جتنا ہم عقیدے کے بارے میں ہوشیار رہے اتنا عمل کے بارے میں ہوشیار نہ رہے. چنا بہت سارے ہمارے یہاں ایسے مسئلے جو غیر شیعہ حضرات کے ہیں, اور غیر شیعوں میں ان کے جو ہمیشہ ائمہ معصومین سے اس مسئلے سے لڑتے ہیں. جس طرح عقیدے کے مسئلے پہ دشمنان اہل بیت ہوتے ہیں جن پہ ہم لعنت کرتے ہیں, اسی طرح علم کے مسئلے پر بھی دشمنان اہل بیت ہیں, جو ہر فتویٰ دینے سے پہلے یہ معلوم کرواتے ہیں کہ جاؤ پوچھ کر آؤ چھٹے امام کا فتویٰ کیا. اس لیے نہیں کہ ان کو چھٹے امام سے علم لے کر اپنے آپ کو عالم بنا کر یہ مسئلہ دوسروں کو پیش کرنا ہے, نہیں. اس لیے کہ یہ پتا چل جائے کہ چھٹا امام کیا کہتا, تو ہمارا مقصد تو ہے ہر چیز ان کے الٹ کرنا, چنانچہ اس کے الٹ ہم فتویٰ دے سکیں. بلکہ ایک بہت ہی مشہور ایسے عالم بابانگ سوہل کا کہ میں نے جتنے مسئلے معلوم کرنا تھے معلوم کر لیے, اور ہر ایک میں جان بوجھ کر اس کے خلاف فتویٰ دیا. اب کوئی آدمی مجھے اتنا بتا یہ چھٹا امام کی شہادت کے بعد کا واقعہ, کوئی اتنا بتا کہ یہ چھٹا امام رکوع کے عالم میں آنکھیں کھولنے کی اجازت دیتا ہے یا آنکھیں بند کرنے کا حکم دیتا, کہ یہ ایک مسئلہ مجھے پتا نہ چل سکا چنانچہ میں اس کے خلاف فتویٰ نہ دے سکا. جب وہ دشمنان اہل بیت جو عقیدے میں اہل بیت سے ٹکرا ہمارے یہاں لعنت کے حقدار ہے, ہمارے یہاں سے پیش خدا, تو یہ بھی دشمنان اہل بیت اسی طرح علی محمد سے ٹکرا رہے ہیں, مگر اس ٹکراؤ کو ہم بھول. نتیجہ یہ نکلا عقیدہ ہمارا ہے, اثرات وہاں پہنچے, مسائل ان کے ہیں, فتوے ان کے, کوٹ پٹان مستحدین کے ہیں, اثرات یہاں پہ ہیں. جس کی بہت ہی واضح مثالیں, عورتوں کے اندر کچھ غلط فہمیاں, واضح حمل کے بعد پھر میری زبان میں لفظ ڈلیوری آیا تھا لیکن میں نے چھوڑ دی, واضح عمل کے بعد 40 دن کی نجاست کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو, ہے بنیاد مگر دوسروں کے یہاں. مسئلہ ہماری خواتین کے یہاں آ چکا, شوہر کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ کو اس کا چہرہ تک نہ دیکھنے دینا یہ کہہ کر کے نامحرم, مسئلہ دوسروں کا ہے, وہاں سے اثرات ہمارے یہاں آ رہے ہیں. عورت کا بال نہ کٹوانا, میں یہ نہیں کہہ رہا بال کٹوائیں, مقصد یہ کہ یہ خیال کرنا کہ عورت کے بالوں کو لوہا رکھنا بھی گناہ, یا یہ سوچنا کہ آئی برو بنانے سے چھپکلی چمٹ جاتی ہے مرنے کے بعد دوسروں کی چیزیں ہمارے یہاں نہیں. خیر وقت اتنا نہیں ہے کہ میں عورتوں کے پیچھے پڑ جاؤں, عورت کا موضوع تو ایسا ہے کہ لمبا ہوا تو لمبا ہی ہونا چلا جائے گا, لیکن مردوں میں بھی کم غلط فہمی نہیں چلے, صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وقت کم, ایک ایسی مثال دیں جو بالکل آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. اور یہ مثال نماز آیات کے لیے جو میں نے پہلا جملہ کہا اسی حوالے سے. اور وہ کیا مثال ہے؟ وہ مثال یہ کہ دیندار, پابند شریعت اور اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک معلومات رکھنے والے طرح جو 20-25 سال پہلے کے تجربات, جب انسان یہ دیکھ لیتا کہ اب اس کے رخصت ہونے کا وقت بہت قریب آ گیا تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے تجربات کو بھی لوگوں تک پہنچائے. تو آپ یہ 25 سال پہلے کے تجربات اچھے خاصے لوگ, جب یہ کہا گیا کہ دیکھیے آپ باقی ساری ظواہر شریعت کی پابندی کر رہے ہیں, گاڑی کیوں نہیں رکھتے, تو بغاوت کی نیت سے نہیں, سرکشی کی نیت سے نہیں, گناہ کی نیت سے نہیں, چوک کے لوگ کہتے تھے کہ مولانا گاڑی تو سنت. یہ جملہ جو ہمارے ہاں اتنا چلتا رہا اور آج بھی ہمارے کچھ علاقوں میں چل رہا کہ گاڑی سنت ہے, گاڑی سنت ہے, گاڑی سنت, یہ آیا کہاں سے مطلب؟ یہ آیا باہر. اب باہر سے مطلب کہ آپ لوگ سمجھ جائیے کہ باہر بھی آیا گئے مسئلہ ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں بھی اتنا مشہور ہو گیا. جب آسان جب ان لوگوں کی غلط فہمی دور کی گئی تو انہوں نے داڑھی رکھ لی. وہ طبقہ نہیں جو داڑھی نہیں رکھنا چاہتا اس لیے تعمیلات پیش کر رہا, سنا کہ اگر ان کو اس کا جواب دیا جائے تو کہتے قرآن نے دکھا دی, اور قرآن نے دکھا دے تو کہتے کہ تو ایک ہی جگہ ہے 10 جگہ دکھائی, اور 10 جگہ دکھائیے تو کہتے کہ اللہ ایک گناہ تو معاف کر ہی دے گا. یہ وہ طبقہ نہیں, سمجھدار طبقہ. لیکن مسئلہ وہاں سے آیا کہ داڑھی سننا تھا. شاید آپ میں سے جن لوگوں کی عمر اس وقت 40 سال سے زیادہ, انہوں نے بھی اپنی جوانی کے آغاز میں یہ جملہ سنا ہوگا کہ ہاں ہاں داڑھی ہے لیکن سنت واجب تو نہیں. تو دیکھیے وہ جو اصل چیز چل رہی ہے, یہ عقیدے کی حد تک ہمارے اثرات دوسروں تک ہیں, واجبات اور احسام فطر میں دوسروں کے اثرات ہم پر آتے. اس وجہ سے نہیں کہ عقیدہ ہمارا اچھا تھا تو ہر آدمی اچھائی کی جانب جاتا, اور پھر ہماری بڑی کمزور اور کنڈم تھی نعوذ باللہ, اس لیے دنیا نے اس کو چھوڑ دیا. جو عقیدہ ہے وہی بنی حکم قرآن اور ارشادات معصومین. اگر معصومین سب سے اچھے ہیں تو ان کے ارشاد بھی سب سے اچھے ہیں. مسئلہ صرف ہماری ایک کمزوری کہ ہم نے جتنی توجہ عقیدے کے حوالے سے اتنی توجہ اس حوالے سے نہ دی. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم ساری توجہ ادھر دے دیں اور عقیدے کو پھر چھوڑ دیں. جو کچھ کچھ جگہوں پہ آثار نظر آ رہے ہیں وہی بیلنس اور توازن, بیلنس غلط آ گیا, وہی توازن ہمیں برقرار رکھنا. لیکن سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ تمہید نماز آیات میں کیوں ہوگی؟ خیر اپنی جگہ اگر یہ غلط تقریر ہوتی کہ مسائل کی اہمیت, احکام فقہ کے حوالے سے ہماری ذمہ داری, مرحوم آیت اللہ خوئی کی زندگی کا اہم ترین پیغام کہ احکامات خدا لوگوں تک پہنچانا ہے, اس حوالے سے ہماری ذمہ داری, تو ایک غلط تقریر تو ٹھیک. نماز آیات سے اس کا تعلق کیا؟ نماز آیات سے اس کا تعلق یہ بڑا کہ اب اخباری بیانات کی وجہ آپ کے علم میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ غیر شیعہ حضرات کے یہاں یہ نماز واجب ہے. پوری 5 فقہ جو 5 مشہور مذاہب فقہ ہیں, فقہ حنفی اور حنبلی اور شافعی اور مالکی اور امامیہ, یعنی ہمارا مکتب فقہ, پوری 5 فقہ فقط ہماری فقہ ہے جس میں نماز آیات کو واجب سمجھا گیا, باقی اور کسی مسلمان کے ہاں یہ نماز واجب نہیں. تو یہ بھی ایک وجہ نظر آ رہی ہے کہ شاید وہ گھرانے بھی جو نمازی رہے وہ بھی نماز آیات سے جو اب تک ناواقف, یا جیسا میں نے آپ کے علاقے کی مثال دی کہ 25 سال پہلے ناواقف تھے, اکثریت کی بات ہو رہی, وہ شاید ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ عام مسلمانوں کے ہاں نماز آیات کا وجود نہیں, اور یہ چیز کھل کے اب اخبارات میں بھی آ گئی جہاں بار بار اس پر زور دیا گیا کہ یہ 2 رکعت نفلی نماز ہے, یہ 2 رکعت سنت نماز, فضیلت وہ بھی مانتے ہیں, ثواب وہ بھی مانتے ہیں, تاکید ان کے یہاں بھی, مگر سب کے بعد آخری جملہ یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے واجب نہیں. اور پھر فقہ حنفی میں تو تقریباً سنت بھی اگر ہے تو صرف ان چیزوں میں کہ جو ہمارے موجودہ مناظر میں سے تقریباً آیت اللہ سیستانی کا نظریہ, کسوفین یعنی سورج گہن اور چاند گہن. تو اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہے کیے کہ مجھے اپنے فقہ کے مسائل بھی بیان کرنا, لیکن خلاصتاً ایک بات یہ ہوگی کہ اس نماز آیات کے حوالے سے ہمارے اخبارات نے اس مسئلے کو اتنا اچھال کر دعا دو چیزیں واضح کی. نمبر ایک، باقی تمام مسلمانوں کے ہاں یہ نماز واجب نہیں ہے، نفلی نماز. اور نمبر دو، ایک دوسرا مسئلہ کہ نماز آیات کے بارے میں جو نفلی بھی ہے تو وہ بھی اس کو پچھلے روزہ قرار دیا گیا ہے، پچھلے نماز قرار نہیں دیا گیا. یہ جملے کی وضاحت آج کے مسائل کا حصہ. اور یہ مسئلہ، یہ دونوں مسئلے ہمارے یہاں بھی، یعنی ہمارے مراجع کے یہاں بھی پہلا مسئلہ یہ آتا کہ کیا نماز آیات واجب، اور دوسرا مسئلہ یہ آتا کہ اگر واجب ہے تو روزے کی طرح سے واجب ہے کہ نماز کی طرح سے واجب ہے. نماز سے مطلب ہے یومیہ نماز. یہ روزوں کی طرح سے واجب ہے کہ یومیہ نماز کی طرح سے واجب ہے؟ اب یہ دو سوال، وہ تو مسئلہ مکمل ہو گیا کہ غیر کیا کہتے تھے کیا نہیں کہتے تھے. اس حوالے سے جو مجھے اہم چیز آپ کو سمجھانا تھی وہ آپ سمجھ گئے ہوں کہ بہرحال ہمارے بیچ جو ہر شخص اپنی جگہ پر ایک مبلغ قرار دیا گیا وہ اسی حوالے سے، اور مبلغ بھی دو نہ مانو، اپنے عقیدے کو بھی دوسرے تک پہنچاؤ، اپنے احکام کو اور واجبات کو بھی دوسروں تک پہنچاؤ. مگر اب آئیے براہ راست مسائل کا بیان. نماز آیات آج تاریخی اعتبار سے جس عظیم مرجع کے انتقال کی تاریخ وہ، اور ان کے حوالے ہمارے دیگر تمام مراجع کا لقب ہے آیت اللہ القدومہ، اور عام مستحق کو ہمارے یہاں آیت اللہ کہا جاتا. یہی لفظ آیت جو اس میں آیا آیت اللہ القدومہ، یہ ایک اصطلاح بن گئی ہے مراجع کی، اور آیت اللہ جو ایک اصطلاح بن گئی ہے عام مستحق کے. اور یہ جو نماز آیات، اس میں جو لفظ آیات آیا ہے، اس میں جو لفظ آیات آیا، یہ سب ایک ہی، سب کا ایک ہی مطلب ہے، سب کا ایک ہی مقصد ہے، سب کے ایک ہی معنی. قرآن کریم نے یہ لفظ 150 سے زیادہ جگہ استعمال کیا، لفظ آیت یا اس کی جمع آیات، لیکن اس لفظ کا دائرہ بھی بڑا وسیع رکھا. یعنی ایک جگہ پر قرآن یہ لفظ استعمال کیا ہے گدھے کے لیے، یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے جگہ گدھے کے، لیکن ہر گدھے کے لیے وہ گدھا جو جناب عزیر کے ساتھ مر گیا تھا. جناب عزیر 100 سال بعد زندہ ہو، اور ان کے برابر میں ان کا گدھا تھا جو کل سڑ کے ختم ہو گیا، اور وہ جو سورہ بقرہ میں پورا واقعہ آیا. یہ جناب عزیر کا لفظ ہی میں نے خاص وجہ سے کہا، پہلے ارادہ تھا کہ آج کے درس میں اس کی تفصیل بھی آئے، مگر اب بس لگ رہا ہے کہ شاید اس کی تفصیل آج نہ آ سکے. تو زندگی رہی تو انشاءاللہ ابھی 2-3 درس تو آپ کے سامنے مجھے دینا ہی دینا. تو یہ بات میں سنی وہ یہ کہ یہودیوں کا موجودہ قرآن پر ایک سخت ترین اعتراض کیے کہ قرآن نے یہ کہا کہ عزیر کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور اس وقت ایک یہودی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کا یہ عقیدہ. قرآن کہتا ہے کہ قالت الیہود، یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے، اور یہودی مذہب میں کہیں یہ تصور نہیں ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے. تو ان کا سب ترین اعتراض کہ یہ کلام خدا ہو ہی نہیں سکتا، جسے یہ بھی بتانا ہو کہ اس کے فروغ میں رہنے والے کا عقیدہ کیا، کیونکہ سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہوا، مدینے کے اندر مسلمان اور یہودی پڑوس میں رہتے ہیں. تو ایک بہت بڑا اعتراض، اس کا ایک جواب ہمارے مراجع پر ہونے والے اعتراض کا جواب. ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ مرجع کو آیت اللہ العظمیٰ کیوں کہا جاتا، لیکن یہ بات کا مسئلہ. اگر مرحوم آیت اللہ خوئی کی برسی ہونے کی بنا مجھے یہ چیز آج بیان کرنا تھا، لیکن خیر اب وقت نہیں رہا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عزیر خدا کے بیٹے نہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ عزیر خدا کے بیٹے. تو یہودی تو اس قرآن کو لامحال حالت کہیں، پھر اس کا جواب ٹھہر جائے. لیکن بات کیا ہو رہی کہ جناب عزیر کے پڑوس میں یا پہلو میں جو گدھا، قرآن نے اسے بھی کہا کہ یہ ہماری آیت. اس کے بعد گدھے سے بھی بدتر اسے بھی قرآن نے آیت کہا، گدھے سے بدتر کافر. یہ تو قرآن کی آیت کالا نام والا بلو ہم سبھی، کہ یہ کافر جانوروں جیسے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر. جانور عقل نہیں رکھتے اس لیے مثلاً عبادت نہیں کرتے، یہ عقل رکھ کے استعمال نہیں کر رہے. فرعون کی لاش، جو جناب موسیٰ کا پیچھا کرتے ہوئے دریا میں گر کے مرا, جس کے بارے میں زیادہ احتمال یہی ہے کہ وہ یہی عہد سی, یہ بھی میں غلط لفظ بول گیا, بحیرہ احمر یا بحیرہ قلزم. قرآن نے کہا کہ اس کی لاش کو ہم قیامت تک کے لیے آیت بنا کے رکھیں, سناتیاز کے قاہرہ کے میوزیم یا عجائب گھر یہ لاش موجود ہے, جس پر نمک کی طے بتا رہی ہے کہ یہ وہ لاشا ہے جسے دریا سے نکالا سکتا ہے. اب ایک طرف گدھے کو آیت کہا قرآن, پھر گدھے سے بھی بدتر فرعون, اس فرعون, فرعون نام نہیں ہے, فرعون تو لقب, لیکن وہ فرعون کے جناب موسیٰ کا پیچھا کرتے ہوئے دریا میں ڈوب کے مرا. قرآن میں نہ صحیح, حدیث میں نہ صحیح, تو ٹین کمانڈمنٹ فلم میں تو ہر ایک نے یہ منظر دیکھا, جو نہ کہ اسے بھی قرآن نے آیت قرار دی. اور اب یہ سلسلہ جب اپنے عروج پر پہنچایا تو مولا کی ذات کو بھی قرآن نے آیت کہا, نور یہ من آیات ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہم اپنے حبیب کو معراج پر لے گئے تاکہ اپنی ایک آیت دکھائے, تو مولا نے کہا انا آیت الکبری, اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں. یہ یاد رکھیے گا کہ معصوم نے اپنے لیے لفظ آیت اللہ الکبری کہا, مرضے کے لیے لفظ اسی لیے آیت اللہ الکبری نہیں بنا, آیت اللہ عظمیٰ بنا. اب آپ کہیں گے عظمیٰ کبرا تو دونوں بہنیں ہیں, ہمارے پڑوس میں رہتی ہیں, فرق کیا ہے؟ بہرحال فرق ہے, وہ فرق کیا ہوا بات کا مسئلہ. مولا نے اسی لیے کہا انا آیت اللہ آیت الکبری, اللہ کی سب سے بڑی نشانی تو میں, جسے دکھانے کے لیے رسول کو معراج ہوئی ہے. یہاں سے لے کے بات ہے کہ ایک سلسلہ بنا, مگر اس سلسلے نے یہ بتا دیا کہ لفظ آیت ہر اس چیز پر استعمال ہوتا جس سے یا خدا کا وجود ثابت ہو رہا یا خدا کی قدرت ثابت ہو رہی. چنانچہ سورج کا گہن, چاند کا گہن, زلزلے کا آنا, اور ہواؤں اور بارشوں اور سمندروں اور چٹانوں کا ٹوٹنا اور زمین کا دھسنا, یہ سب کی وہ چیزیں جو قدرت خدا کی نشانیاں. اس کے حوالے ہمیں تین چیزیں یاد دلائی گئی, دو چیزیں اسلام کا واضح حکم ہے, تیسری چیز میں بنا رہا ہوں. نمبر ایک, اس کے حوالے سے ہمیں یہ یاد دلایا گیا کہ ان اللہ یغفر, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر دون ذلک لمن یشاء, اللہ کبھی بھی شرک کا گناہ معاف نہیں کر سکتا, باقی ہر گناہ اللہ معاف کر سکتا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, قرآن کی آیت. یاد رکھو کہ جس نے شرک اختیار کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. اور خالی یہ نہیں کہا جنت پہ حرام کیا, تو آپ کہہ دیں گے کہ جنت و جہنم کے درمیان ایک جگہ شاید وہاں بٹھا دیا جائے. حرم اللہ علیہ الجنہ و ماواہ النار, جنت کو حرام کیا ہے, جہنم کو اس کا ٹھکانہ بنایا. تو بدترین گناہ اسلام کی نگاہ میں شرک, ہر گناہ کی بخشش ہے, ہر گناہ کی معافی ہے, شرک کے بارے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پیغمبر کے اس دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد شرک کا خاتمہ. لیکن اس زمانے میں سب سے زیادہ جو شرک پھیلا ہوا تھا وہ انہی مظاہر قدرت کی بنا پر, سورج کو گہن لگا اور لوگوں نے کہا کہ سورج دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا ہے, اس لیے اپنا منہ چھپا لیا. جیسے خاتون کا پرچہ ماہ ربیع الاول کی شروع کی مجلس میں آیا تھا جو میں سوسائٹی میں پڑھ رہا تھا, اس لفظ کا ترجمہ غالباً صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ پراپر ناؤن ہے. تو جب میں سوسائٹی میں مجلس پڑھ رہا تھا تو سنا یہ ہے کہ آپ کی مجلسوں پہ لوگوں نے مخالفت شروع کی, تو آپ کراچی والوں سے اپنا منہ چھپا کے چلے گئے. یہ ابھی کی بات, 25 سال پہلے تو بات مانی جا سکتی. تو اب ان کے ذہن میں تصور کہ خدا ہم سے ناراض ہو گیا, اس نے منہ چھپا لیا, سنا اب اس کو راضی کرنا. خدا سے مطلب سورج دیو. راضی کرنے کے دو طریقے ہر قوم میں, نمبر ایک یہ ہے کہ اس کے آگے سجدہ کرو, اور نمبر دو یہ ہے کہ کوئی قربانی ہو. جیسے اسلام نے صدقے کا تصور دیا ہے, کفارے کا تصور دیا, قربانی کر, یہ دو چیزیں فطرت میں شامل ہیں. اسلام دین ہے فطرت, فطرت میں شامل ہیں کہ پروردگار کو راضی کرنے کے دو طریقے ہیں, چاہے انسان اصلی اللہ کو مانے اور چاہے گائے کو اور بکری کو اور بھینس کو مانے, مگر یہ دو چیزیں اس کی فطرت میں. چنانچہ ایک طرف وہ سورج کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں اور دوسری جانب سورج دیوتا پہ بھینٹ چڑھاتے ہیں, اور بھینٹ کے لیے ہمیشہ عورتیں ہی ہاتھ آتی. چنانچہ 14 سے 15 سال کے درمیان کی کماری لڑکیوں کو بھینٹ چڑھایا جاتا تھا. یہ تو بچوں کی کہانیوں میں بھی اکثر لکھا نظر آتا ہے. چاند نے اپنے آپ کو چھپا لیا اور دنیا نے شور مچایا کہ چاند دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا. چنانچہ ایک طرف اس کے آگے سجدہ کرو اور اس وقت تک پیشانی کو نہ اڑاؤ جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے, یعنی اپنا چہرہ نہ دکھانے. اور دوسری جانب یہ کہ اس دوران بھینٹ کا انتظام کرو. اگر زلزلہ آ گیا تو وہ گاؤں ماتا ناراض ہو گئی ہے جس کے سینگ کے اوپر یہ دنیا رکھی ہوئی, چنانچہ وہ اپنا سینگ ہلا رہی ہے تاکہ دنیا گر جائے یا کم از کم دنیا والوں کے ہوش ٹھکانے آ جائے. ہوش تو ٹھکانے کیا آتے ہیں, ہوش و حواس بھی رخصت ہو جاتے ہیں. لیکن اب تصور یہ ہے کہ زلزلہ کیوں آتا, کہ اس گائے نے اپنا سر ہلایا جس کے سینگ پر یہ دنیا رکھی ہوئی, چنانچہ اس کی بھیڑ چڑھاؤ اور اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ. اور یہی مثلا ایک دم آندھیاں چلنے لگی, اتنی آندھیاں ہواؤں کا دیوتا ناراض ہو گیا, ایک دم سیلاب آنے لگا, سمندروں کا دیوتا ناراض ہو گیا. چنانچہ پورن ماسی یعنی چودہویں رات کو تو ہمیشہ بغیر سیلاب کے بھی کنواری لڑکیوں کو قربان کر دینا دنیا تمام بت پرست قوموں میں قدر مشترک نظر آ رہا. اب یہ تصور ہے کہ اس میں اسلام آیا, اتنی حماقت اور اوٹ پٹانگ کی بات. چنانچہ جو پیغمبر کی خصوصیت سورہ اعراف کی 156 آیت میں آئی جس سے میں نے آج کا درس شروع کیا, وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ, یہ رسول تمہارے اوپر سے وہ بوجھ اٹھا رہا جو تم نے خود اپنے آپ پہ ڈال رکھا, جو اپنے آپ پہ تم نے بوجھ ڈال رکھا اسے رسول نے ہٹایا. یہ کیا ہے مافت, نہ سورج کوئی جی ہوتا ہے, نہ چاند کوئی جی ہوتا, نہ زلزلہ گائے کے سینگ ہلانے سے آتا ہے, نہ پانی کا دیوتا کسی سے ناراض ہو سکتا. یہ سب خود اللہ کی مخلوق ہے, جیسے تم بغیر حکم خدا کے اور بغیر نظام قدرت کے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. شرک ایک وہ حالت تھی کہ آدمی سورج کے آگے گرا, چاند کے آگے گرا. اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ توحید اور شرک کے حوالے سے دنیا میں ہمیشہ دو انتہائی رہی. پہلا یہ تصور کہ جس چیز سے ڈر لگے اسے خدا مانے, سورج سے ڈر لگا اندھیرے سورج سے وہ خدا, چاند سے ڈر لگا وہ خدا, درخت سے ڈر لگا وہ خدا, پہاڑ سے ڈر لگا وہ خدا, اور ایک یہ ہے کہ آپ کسی کو خدا نہ مانو. نہ وہ صحیح تھا نہ یہ صحیح, بیچ میں وہی ہے کہ قل ھو اللہ احد, نہ یہ ہے کہ ہر ایک کو خدا مانو نہ یہ ہے کہ ہر ایک کا انکار کرو. لیکن یہ تو بات کہیں کی کہیں جا رہی, تو اسلام نے کہا جھکنا ہے تو خدا کے سامنے جھکو, اور اپنے سجدے کے ذریعے سے یہ پیغام کہ پیدا کرنے والا, پالنے والا, کائنات کو چلانے والا, سورج اور چاند کو گہن لگانے والا, زلزلہ لانے والا, زلزلہ روکنے والا ہے تو وہی ہے کہ جو سبحان رب العالی و بحمدہ سب سے پاک بھی ہے اور اللہ اکبر سب سے بلند بھی. تو ایک طرف یہ چار چیزیں جو نماز آیات واجب کی گئی, تو ایک بار توحید کے پیغام کو ہمارے ذہن میں تازہ کیا گیا. خالی سجدہ نہیں کرنا اور مطلب اللہ کہہ کے سجدہ کرنا, اللہ کو یاد کر کے سجدہ کرنا. دوسری جانب دیکھیے, ابھی اس میں آگے بڑھنے کی بہت گنجائش, لیکن میں اپنے آپ کو خود روک رہا ہوں. دوسری جانب اس میں ایک پیغام, اس میں ایک پیغام قیامت کو یاد کرنے کا, اصول دین کا اول و آخر یاد کرایا جا رہا ہے, جس میں چیزیں تو خود بخود آئے. اس لیے کہ سورج اور چاند اور زلزلہ اور آندھیاں یہ چاروں آیات قیامت کی, قیامت کی نشانیاں بھی ہیں. جب ادھر شمس خوب میرا, جب سورج کو توڑا جائے گا, سورج نظر آنا بند ہو جائے گا, سورج کا خاتمہ ہو. وہ ادھر نجوم ان قدرت, بار بار قرآن نے اس کی وضاحت کی. تو یہ چار چیزیں توحید کی نشانی تھی کہ نہ سورج کو کوئی چلانے والا خدا ہے, نہ چاند کو چلانے والا کوئی الگ خدا ہے, سب کہے گی پروردگار. دوسری جانب اس میں قیامت کی نشانی تھی کہ یہی چار چیزیں ہوں گی جس جو قیامت سے کچھ پہلے ہیں. تو جب کبھی سورج کو گہن لگے, سائنسی اعتبار سے یہ نیچرل فینومینا یا ایک عام سی چیز, مگر پروردگار کے اعتبار سے اسی عام سی چیز سے کبھی قیامت نکل آئے, تو ہر گہن یہ پیغام دیتا ہے کہ شاید یہ وہ گہن ہو جس کے بعد قیامت آنے والی, شاید یہ وہ گہن ہو کہ جس کے چاند گہن جس کے بعد قیامت آنے والی. اس لیے کہ جو واقعہ میں نے بہت زیادہ پڑھا ہے اس سے پہلے, وہ ایک مرتبہ اشارہ کر, قوم نوح کا عذاب بارش کے ذریعے آیا. اور بارش ایک ایسی چیز تھی جو اس علاقے میں ہر سال ہوتی, چنانچہ اس بارش کو بھی انہوں نے عام بارش کی. اور جیسا کہ تفاصیل ہے کتابوں میں کہ وہ کھیلنے کودنے نکل گئے, سیر و تفریح کے لیے نکل گئے, پکنک منانے کے لیے نکل گئے کہ یہ عام بارش, مگر وہی عام بارش اس دن عام بارش نہ, بلکہ عذاب خدا کی سب سے بڑی نشانی بلکہ عذاب خدا کا آغاز. تو ایسا ہی کوئی سورج ہے یا ایسا ہی کوئی چاند ہے یا ایسا ہی کوئی زلزلہ یا ایسی ہی کوئی سرخ و سیاہ آندھی یا ایسا ہی کوئی سمندری طوفان. بل بہار و ادھر سجر ایک ایک چیز قرآن سے قیامت کا زلزلے سے تعلق, قیامت کا بہار یعنی سمندروں سے تعلق. تو یہ نشانیاں قیامت کو یاد دلانے کے لیے. تو ہر بار جب یہ واقعات پیش آئے تو ایک طرف یہ یاد کرنا کہ کائنات کو چلانے والا صرف اور صرف ایک, اور دوسری جانب یہ یاد کرنا کہ یہ سب آثار ہے قیامت. اگر آج قیامت آ جائے تو کیا ہم اپنے آپ کو ایسا بنائے ہوئے کہ قیامت کا سامنا کر سکتے, یعنی مقام توبہ, مقام استغفار. یہ نہ سمجھے کہ سائنس کے اعتبار سے تو یہ کام سے چیز کہ چلتے چلتے چاند جب سورج اور زمین کے بیچ میں آ گیا تو گہن لگ گئے. ایسا ہی یہ چاند چلا کر قیامت لائی جائے. ہو سکتا ہے کہ یہ قیامت انسان اس کے حوالے سے قیامت کو بھی یاد کرے. لیکن قیامت کی بھی ہمارے یہاں پھر دو قسمیں ہوگی. ایک ہے قیامت کبرا جو اب تک بتائی گئی, اور ایک ہے قیامت صغرا جو ظہور امام. تو اس کا ایک تعلق ظہور امام سے. یہ تیسری بات میں نے مجھ سے نکالی. پہلی دو باتیں تو احادیث میں اشارے کیے گئے کہ اللہ کو یاد کرو, اور دوسری جانب قیامت کو یاد کرو. یہ ایک سجدہ جسے دور کرا سمجھتا ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات, جسے اقبال نے کہا کوئی سی حوالے. لہٰذا یہ ایک سجدہ ہم اللہ کے یہاں نہ کرتے تو کبھی سورج کو الگ سجدہ کرنا پڑتا, کبھی چاند کو الگ سجدہ کرنا پڑتا, کبھی زلزلے کو الگ سجدہ کرنا پڑتا, کبھی گائے کو الگ سجدہ کرنا پڑتا. یہ جو جگہ جگہ دنیا سجدہ کر رہی, یہ سارے سجدے ختم کر کے ایک سجدہ رکھا گیا. یہ ایک سجدہ جسے ہم گنا سمجھ رہے ہیں, یہ بھی ہمیں بڑا مشکل لگتا. اس ایک سجدے نے ہمیں کتنے سجدوں سے بچایا, یہ ایک اللہ کے سامنے جھکنے نے ہمیں کتنے غیر خدا کے سامنے جھکنے سے بچایا, یہ ایک خوف خدا نے کتنے سارے دیگر خوف ہمارے دلوں سے نکالے. بہت زیادہ ایک ہی بات کی تکرار بھی ہو گئی. قیامت اور توحید, اول اصول دین آخر اصول دین, یہ دو اس کے اندر آ چکے. اب جب یہ دو آگے اول اور آخر تو بیچ میں تو سارا خود بخود آ گئے, مگر ایک تیسرا پیغام, اور وہ تیسرا پیغام ایسا جو امام کے ظہور سے متعلق. مگر اب میں اس کو یہاں روک کر آئندہ اتوار تک کے لیے موخر کرتا ہوں. لیکن یہ جو ساری باتیں اس کے اندر خلاصہ یہ نکلا کہ دنیا اس کے اور اس کے سامنے جھک رہی ہے, ہمیں اپنے پروردگار کے سامنے جھکنا. اسی جھکنے کا نام ہے نماز آیا. زیادہ تفصیلی مسائل میں اس کو بتانا نہیں چاہتا ہوں. تیسری کہ وہ جملہ بے شک میں نے شروع درس میں کہا تھا, مگر بہرحال ذہن میں یہ خیال تو ہے. کون سا جملہ؟ کہ مچھلی کے بچے کو کون تیرنا سیکھا. تو آپ حضرات تو اتنی نماز آیات پڑھے ہوئے کہ نماز آیات کے سارے مسئلے بیان کرنا مقصد نہیں. لیکن اسی لیے میں نے اتنا وقت تقریر میں گزار دیا. لیکن یہ دو تین چھوٹی چھوٹی باتوں کی وضاحت ضروری. تو نماز آیات یعنی نشانیوں کی نماز. کس چیز کی نشانیاں؟ پروردگار کی توحید کی نشانیاں, یہ اللہ ایک, قیامت کی نشانی, اور ایک اعتبار سے یہ تیسری چیز میرا ذاتی استنباط, اور ایک اعتبار سے ظہور امام کی نشانی. وہ یہ کہیں تمام شیعہ علماء کا اس پر تو اتفاق کہ سورج جہن اور چاند جہن نے دو رکعت نماز آیات پڑھنا واجب. زلزلے پہ بھی نماز آیات واجب ہے کہ نہیں, یہ اختلافی مسئلہ. بعض مراجع زلزلے کی نماز آیات کا فائل نہیں. آیت اللہ سیستانی نے بھی احتیاط واجب لگائی. یہ احتیاط یہ ہے کہ زلزلے میں بھی نماز پڑھ لی جائے. اور چوتھی چیز, سورج جہن چاند جہن اور زلزلے کے بعد, اب یہ سمجھ لیجیے کہ زلزلے ہی سے اختلافی فتوے شروع ہو. اور چوتھی چیز, ہر وہ قدرتی آفت جس سے عام لوگ ڈرے, اس کے اندر تین الگ الگ فتوے. پہلا فتوا آیت اللہ سیستانی کا کہ نہیں, قدرتی آفات پر نماز آیات واجب نہیں. البتہ سنت ہے, مستحب ہے, فضیلت ہے, لیکن واجب نہیں. جو اس پانچ مہینے کی غیر حاضری, اس سورج گہن کے علاوہ جو ہونے والا ہمارے شہر کراچی سے متصل کچھ علاقوں, ایک ایسا سمندری طوفان یا سیلاب سے آیا جو قدرتی آفات کی اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے جس سے نماز آیات واجب. چنانچہ ان علاقے کے لوگوں اور جو زحمتیں اور پریشانیاں برداشت کرنا پڑی, وہ اپنی جگہ, ایک نماز آیات ان پر الگ سے واجب. جو ایک مسئلہ یہ کہ سورج گہن اور چاند گہن اور زلزلے کے بعد چوتھی چیز ہر وہ قدرتی آفت جو وہاں کے لوگوں کو ڈرا خوف پیدا کرتی. لیکن آیت اللہ سیستانی اس چوتھی چیز پر نماز کو واجب نہیں سمجھتی. زیادہ تر مراجے کہتے ہیں اس پہ نماز واجب، لیکن اس میں تیسرا فتوا تھا جو مرحوم آیت اللہ گل پائے گا نہیں تھا، ان کا فتوا تھا کہ ہر قدرتی آفت پہ نماز واجب ہے، چاہے لوگ ڈرے چاہے نہ ڈرے. ہر وہ قدرتی آفت جسے اللہ کی نشانی کہا جا سکے. خیر اب وہ جو کہ اس وقت کسی مرجع کا یہ فتوا نہیں، اور ہمارے عام مجمع بہت کم ایسے لوگ ہیں جو خاص آیت اللہ گل پائے گانی کی تکلیف اس طرح سے باقی ہے کہ ان کے باقی ہی رہنا واجب، اس لیے میں تفصیلات کو چھوڑتا ہوں. لیکن 11 اگست خود کے دن جو چیز پیش آ رہی وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں سب کی جگہ نماز آیات واجب، یعنی سورج گہن جسے انگریزی میں غالباً سولر اسکلپ اور عربی میں کسوف کہا جاتا ہے، صاف سیل واؤ کسوف، سلاط القسوف یعنی سورج گہن کی نماز. اور اسی لفظ میں اگر صاف کو ہٹا کے خیر آ دیتے تو یہ ہو جاتا چاند گہن. نماز آیات کے حوالے سے پہلا مسئلہ تو یہ واضح ہوا کہ بہرحال سورج گہن اور چاند گہن تمام مسلمانوں کے برعکس ہمارے یہاں نماز واجب. دوسری بات وہ یہ کہ یہ جو نماز آیات واجب یہ مثل روزہ واجب ہے کہ مثل نماز یومیہ، یہ جملہ خود ایک وہ اسرار کا جملہ بن رہا جس کی وضاحت ضروری ہے. ایک بات یہ بتا دی جائے بیچ میں، پہلے اور دوسرے مسئلے کے بیچ میں، کہ نماز آیات شاید اسلام کی واحد نماز جس کے پڑھنے کے 13-14 طریقے بتائے گئے، ورنہ نمازوں کا عام طور پہ ایک طریقہ ہوتا. نماز آیات ایک ایسی نماز جسے آپ 13-14 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، جس کے اندر اتنا مختصر طریقہ بھی ہے کہ آپ 3-4 منٹ میں نماز سے فارغ ہو جائیں، اور اتنا تو صحیح طریقہ بھی ہے کہ 8-9 گھنٹے تک یہ نماز چلتی ہے، ایسا بھی طریقہ. اب یہ بھی بتا دیا جائے کہ نماز آیات، یہ مسئلہ اب میں یہ سوچ کے بتا رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک کو اس کا طریقہ معلوم ہے کہ نماز آیات کا بنیادی طریقہ یہی تو ہے نا کہ 2 رکعت نماز ہوتی، ہر رکعت میں 5 رکوع ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کے سجدے کی باری آتی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی 5 رکوع ہیں، پھر جا کے سجدے کی باری آتی. مستحب یہ، اب یہ نماز آیات کا ایک مستحب، مستحب یہ کہ نماز آیات ہر رکوع سے پہلے الحمد اور ایک پورا پڑھا جائے. آپ کو ایک مختصر طریقہ یاد ہوگا جس میں سورے کے 5 حصے کر کے پڑھے جاتے ہیں. یہ وہ مسئلے ہیں جو میں اسی لیے مختصر کر رہا ہوں کہ میں مچھلی کے بچوں کو تیرنا نہیں سکھانا چاہتا ہوں، چنانچہ اشاروں میں بات. تو مستحب یہ کہ نماز آیات کے مختصر طریقے کو انجام نہ دیا جائے، حرج نہیں ہے جائز ہے، لیکن ثواب کی بات. بلکہ لمبے طریقے سے نماز پڑھی جائے. لمبا طریقہ کیا؟ کہ ہر رکعت میں ہر رکوع سے پہلے الحمد اور اس کے بعد کا مکمل سورا، یعنی ہر رکعت میں 5 الحمد اور 5 سورا، مگر اس کے بعد اس سے بڑا مستحب جس پر آپ عمل نہیں کریں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ عمل کریں لیکن بتا رہا ہوں. اور مستحب یہ ہے کہ الحمد کے بعد جو سورا لیا جائے وہ قل ھو اللہ نہ ہو، انا انزلنا نہ ہو، بلکہ لمبے لمبے سورے. لمبے سورے سے مراد کیا ہے؟ حدیث میں اس کی مثال آئی، مثل سورہ یاسین اور سورہ نور. سورہ یاسین آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں، اور مثل سورہ نور. اب آپ جا کے دیکھ لیجیے، سورہ یاسین تقریباً قیامت کی نشانی، سورہ نور احکام دین اور معاشرے کے احکامات. غالباً بی اے کے اسلامیات کے کورس میں بھی سورہ نور شامل، اور سورہ یاسین آپ کے جمعرات کے کورس میں شامل. تو یہ 2 سورے بتایا گیا، آپ یہ سورے نہیں، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ غلط مسئلہ ہے، ان سوروں کی لمبائی کے برابر والے سورے پڑھے، یعنی ایک نماز آیات کے لیے مستحب طریقہ یہ کہ 10 علم دو اور 10 مرتبہ سورہ یاسین پڑھا جائے یا 10 مرتبہ سورہ نور پڑھا جائے. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر یاسین 10 منٹ میں پڑھا جاتا ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت ہی تیز پڑھنے والے ہو لیکن ایک عام سی بات. تو 10 مرتبہ کا مقصد یہ ہے کہ 100 منٹ تو سورہ یاسین میں لگے گا. یہ نماز 10 منٹ بھی ذرا میں نے جلدی بتایا لیکن خیر تھی. یہ نماز یعنی عام حساب سے تقریباً 1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے تو اسلام نے ویسے ہی بتائی. لیکن یہ مسئلے کی ضرورت کیا پیش ہے اس کے لیے آپ کو اب آئیے اصل سوال کا جواب. اصل سوال یہ کہ نماز آیا مثل روزہ ہے کہ مثل نماز یومیہ؟ دونوں میں فرق کیا؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ روزہ واجب مزیق ہے، نماز یومیہ واجب موقف. نماز آیا واجب مزیق ہے کہ واجب موقف؟ میرے اعتبار سے جواب ہو گیا. لیکن ابھی آپ کو سمجھانا، روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں کہ اسلام نے ایک وقت بتایا روزے کا. اچھا یہ وضاحت میں کر دوں کہ جو بھی اخبارات غیر شیعہ علماء کے جو فتوے آئے اس میں ان کا ایک جملہ یہ بھی آیا کہ نماز آیات واجب مزیق، اس لیے اس کو واجب مزیق کے طریقے سے پڑھنا، جس کی وجہ سے مجھے یہ مسئلہ بیان کرنا پڑ رہا کیا پہلے سے اخبارات میں چیز چھپ چکی. آپ حضرات چونکہ یا گجراتی اخبار پڑھتے ہوں گے یا انگریزی، اور یہ چیزیں زیادہ اردو اخبارات میں آ رہی ہیں اس لیے شاید آپ کی نگاہ سے نہ گزری، یعنی یا تو انگلش نیوز پیپر پڑھتے ہوں گے یا گجراتی چھاپا پڑھتے ہوں گے. اردو اخبار تو شاید کم لوگ پڑھتے ہیں. یہ میرا خیال، استعمال بھی نہیں خالی خیال. آئیے یہ مسئلہ اخبار میں چھپ چکا اس لیے بتا رہا ہوں. روزہ اسلام نے ایک وقت بتایا، کہا کہ اول فجر سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا. یہ روزہ وہاں شروع ہوتا ہے وہاں ختم ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا کہ جتنا وقت اسلام نے بتایا پورے وقت آپ کو روزے کے عالم میں رہنا چاہیے. اب آئیے یومیہ نماز، زہر کا وقت مثلا 12:40 پہ آج زہر کا وقت، اور شام کے 7:13 تک یہ وقت چل رہا. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ 12:40 سے آپ زہر شروع کریں اور 7:13 تک زہر پڑھتے ہیں. نماز یومیہ کا مسئلہ کیا ہے کہ جو وقت آپ کو بتایا گیا اس پورے وقت میں آپ 4 رکعت نماز زہر پڑھ لیں، باقی وقت آپ پڑھے. روزے کا مسئلہ کیا ہے کہ روزے کا جو وقت بتایا گیا 1 منٹ بھی آپ پڑھے نہیں، پہلے وقت سے آخر وقت تک آپ کو روزہ رکھنا. نماز آیات مثل روزہ ہے کہ مثل نماز؟ یعنی جیسا کہ اخبارات بتا رہے ہیں کہ اگر یہ سورج گرہن بدھ کے دن 11 اگست شام کے 4:18 پہ شروع اور 6:27 میں ختم، تو یہ 2 گھنٹے اور 9 منٹ کا سورج گرہن، کیا اس پورے وقت ہم کو نماز میں رہنا یا یہ کہ نہیں اس پورے وقت کبھی بھی آپ 5 منٹ کی نماز پڑھیں، اس سے پہلے بھی آپ آزاد، اس کے بعد بھی آپ آزاد. برادران اہل سنت کا مسئلہ اخبار میں نے یہ پڑھا، یہ اخباری خبر ہے چنانچہ میں اس کی تصدیق یا تردید نہیں کر رہا ہوں. ان کا مسئلہ یہ کہ اول گرہن سے لے کر آخر گرہن تک آپ کو نماز میں رہنا. اور ہمارے بھی بعض پرانے مراجع کا یہ فتویٰ تھا کہ جتنی دیر تک گرہن ہے اتنی دیر تک آپ کو نماز پڑھنا. سنا اب ایک ٹیکنیکل مسئلہ پیدا ہوا کہ اگر یہ مسئلہ صحیح ہے تو پھر نماز آیا تو 5 منٹ میں ہو جاتی، وقت ہے 2 گھنٹے. تو آپ اس کے لیے دو حل بتائیں. نمبر ایک، یا تو نماز آیات کو اتنا لمبا کرو کہ 2 گھنٹے چلے، وہ طریقہ آپ نے سن لیا کہ 10 سورے پڑھنا. اگر سورہ یاسین سے بھی آپ دیکھ رہے کہ کام نہیں چلے گا تو سورہ بقرہ تو سب کے لیے حاضر ہے، جو کم سے کم ایک سورہ 30 منٹ لیتا بلکہ 40 منٹ، بلکہ اگر صحیح رکھتے قرآن تربیلا کے اعتبار سے آپ پڑھیں تو پورا 1 گھنٹہ لگے گا. تو اگر دس مرتبہ یہ پورا پڑھنا ہے کنسنٹ ایک تو یہ طریقہ یہ بالکل عقل والا اور دوسرا یہ طریقہ ہے کہ اگر یہ ثابت کرو تو دو رکعت نماز پڑھ شروع جیسے ہی کہیں شروع جیسے ہی ختم ہو جائے دوسری نماز وہی نماز تکرار ریپیٹ کرو اور اس طرح سے پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو یاد رکھ کے کہنا ختم ہو جائے تو ہمارے وہ مہاراج جو اسی مسئلے پر فتوا دے رہے کہ پورے گہن کے وقت آپ کو مسلے پر ہونا چاہیے ان کی نگاہ میں یہ واجب تھا یا تو آپ پہلی ہی نماز آ رہے آپ کو اتنا خیال اور یا یہ ہے کہ ایک نماز ختم ہوتی وہی نماز دوبارہ پڑھو اور وہی نماز دوبارہ پڑھو اور یہ جو آپ نمازیں دوبارہ پڑھتے رہیں سب کی نیت ہوگی ادا وقت چل رہا لیکن سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ فتوا کیا آج بھی چلتا جواب آج تو چھوڑے ہزار سال کے جو مراجع گزرے ان سب کا یہ مسئلہ ہے کہ نہیں یہ واجب نہیں بلکہ نمازیں آیا مثلے قومیاں نماز سورت تو گہن لگا وہاں سے لے گہن ختم ہونے تک نمازیں آیا سب وقت لیکن اس دوران کسی بھی وقت آپ دو رکعت نماز پڑھ لی پانچ منٹ میں اگر آپ فارغ ہو گئے تو اب اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم لیکن ثواب فضیلت اور احتیاط یہ کہ آپ پورے گرہن کے وقت مصلے پر رہے یا تو نمازیں پڑھتے ہیں اور یا پھر خالی مصلے پر بیٹھ کر دعا میں مشغول ہیں لیکن گہن کے وقت مصلے سے ہٹنا اور کسی کام میں لگنا حرام نہیں ہے مکروہ نہیں ہے لیکن مستحب کے خلاف تو مستحب مسئلہ یہ وہ بھی ان مراجع کی اکثریت کا ورنہ ایک آپ مسئلہ تو واجب کا پہلے گزر چکا مراجع کی اکثریت کہتی ہے کہ دو رکعت نماز آیات کے بعد آپ پارے لیکن مستحب اور مطابق احتیاط یہ پورے گہن اول سے آخر تک آپ مسلے پر رہیں ہاں اس وقت میں یعنی اگر آپ یہ والا ثواب لینا چاہیں تو یہ گنجائش ہے کہ ایک نماز آیات تو آپ ادا بھی پڑھیں اس کے بعد جو آپ باقی وقت میں نماز آیات ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ قضا کر سکتے ہیں یعنی قضا والی بھر سکتے ہیں اگر کسی آدمی پر قضا نماز واقعی یا وہ کسی مرنے والے کی قضا نماز آیات پڑھنا چاہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتا جیسا ہم لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والوں کو حج یا عمرے میں مشورہ دیتے تو وہاں پہ آدمی جاتا مغرب کی نماز کا جب وقت ہوتا ہماری نماز کا وقت آنے میں دس منٹ باقی ہوتے اب یہ بھی کچھ اچھا نہیں لگتا کہ حرم میں اور مغرب کی نماز نہ پڑھ اور یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وقت سے پہلے پڑھ تو یہی مشورہ دیا جاتا کیا حرم کی نماز ادا کی مغرب نہ پڑھیں کوئی قضا پڑھ اور اگر آپ میں کوئی قضا نہیں تو کسی بھی مرنے والے کی کوئی قضا پڑھ وہی نماز آیات میں بھی چل جائے گا اس میں یہ بات واضح ہے کہ جس طرح باپ کی قضا نماز بیٹے پہ واجب اسی طرح سے باپ کی قضا نماز آیات کی بیٹے پہ واجب تو باپ کی تو قضا پڑے بیٹے کو پڑھنا ہی لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا لیکن اب ایک اور چھوٹے بیٹے یا ماں کی قضا نماز یا دادا دادی کی قضا نماز وہ بھی مستحب کے اندر شامل کی جائے تو خلاصہ یہ نکلا کہ سورج گرہن کا وقت یا چاند گرہن دو رکعت نماز آیات کے بعد اور اس سے پہلے آپ فارغ تو ہیں لیکن مستحب یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو یہ سارا وقت اپنی جگہ مصلے پر گزارو مصلے پر زیادہ بہتر ہے کہ نماز آیات ہی پڑھتے رہیں لیکن چاہے تو قرآن دعائیں یا کسی طرح سے کوئی اور وظیفہ یا تسبیح انجام دے سکے آخری دو مسئلہ نمبر ایک وہ بھی اس لیے آ گئے کہ ابھی مسئلے کے بیان میں غلط فہمی ہو غلط فہمی تو نہیں ایک لفظ وضاحت طلب آ گئے سورت کے ہیں اور جان کے ہیں جیسے ہی گہن شروع ہو نماز آیات کا وقت آ جاتا ختم کب ہوگا نماز آیات کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ اس میں تین الگ فتویں اور موجود ہمارا دے امام خمینی کی احتیاط کے بعد آگاہ کوئی کا فتوا آگاہ سیستانی کا فتوا. اب اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ایک وقت آتا ہے جب گہن لگنا شروع ہوتا جیسے چار بچے 18 منٹ اب یہ لگا 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 جہاں تک کہ جتنا لگنا ہے اتنا لگتے پورا لگنا ہے تو پورا لگ جائے آدھا لگنا ہے آدھا لگ جائے. اس کے بعد پھر یہ گہن ختم ہونا شروع ہو اور ختم ہوتے 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 پھر آدھا گھنٹہ لگے گا جب بالکل ختم ہو جائے. آقا خمینی فرماتے تھے کہ احتیاط واجب ہے. اچھا سارے مراجے اس پر تو متفق ہیں کہ جب گہن شروع وہاں نماز آیات کا وقت آ گیا وقت تو آ گئے مگر امام خمینی کا فتویٰ احتیاط واجب کہ جیسے ہی گہن ختم ہونا شروع ابھی ختم نہیں ہوا جتنا لگنا تھا وہاں تک پہنچ گئے جیسے ہی اس سے گھٹنے لگی بس یہ نماز آیات پڑھا ہو اس سے پہلے پہلے پڑھ لینا ہے. آگاہ خود فرماتے تھے کہ نہیں گہن ختم بھی ہونے لگے تو آدھا گھنٹہ تو لگے ابھی بھی نماز آیات کا وقت چل رہا گہن ختم ہونے سے پہلے پہلے نماز آیات پڑھ لو. دو الگ الگ یہاں سے گہن لگنے کے بعد ختم ہونا شروع امام خمینی کی نگاہ میں اس وقت تک نماز آیات کو جاری چل آگاہ کوئی کی نگاہ میں نہیں ختم ہونا کوئی نیا جب بالکل ختم ہو اس وقت تک نماز آیات کو جانا چاہیے. اور آگاہ سیستانی میں ذرا سفر تاکہ جب ختم ہونے لگے جس منٹ ختم ہو رہا اگر آپ تکبیرت الاحرام کر چکے اور باقی ساری نماز ختم ہونے کے بعد پڑھے تب بھی وہ نماز ادا اور جان بوجھ کے بھی اس کی تاخیر کر سکتے. اب یہ دو تین منٹ کا فرق ہے لیکن مسئلہ مسئلہ ہوتا ہے اس لیے بتا دیں. آج کا آخری مسئلہ سوال نمبر دو کے ساتھ سوال نمبر دو یہ سوال نمبر دو اصلی سوال نمبر دو کی شام اصلی سوال نمبر دو یہ تھا کہ نماز آئے تو روزے کی طرح ہے کہ نماز کی طرح اسی سے متعلق ہے کہ جو گہن کے دوران حیض کی نجاست ہے تو نماز آیات وہ اس حالت میں نہیں پڑھ سکتی. نجاست کی حالت میں عورت کے لیے نماز اور روزہ دونوں کا انجام دینا حرام ہے. یہ نہیں ہے کہ ثابت حرام نجاست میں نماز روزہ نہیں مگر بعد جب پاک ہو گئے تو یہ نماز آیات روزے کی طرح ہے کہ نماز کی طرح قضا کے معاملے میں نماز آیات کس کی طرح کیونکہ روزے نجاست میں ثابت تو ہے بعد میں قضا کرنا نماز یومیہ نجاست میں ثابت بھی ہے اور بعد میں قضا بھی نہیں. تو اگر کوئی عورت اس تاریخ کو اس وقت نجس تو نماز آیات پڑھ نہیں سکتی. بات کا کیا مسئلہ یاد رکھیے کہ اکثر شیعہ علماء کے نزدیک اس مسئلے میں نماز آیات روزے کی طرح بعد میں جب وہ پاک ہوگی تو قضا کرنا. لیکن ہمارا اصل مسئلہ یہ کہ ہمیں اکثر مراجے کا فتویٰ نہ بتائے ہمیں آج کے مرجع کا فتویٰ بتائے. تو آج کے مراجے کہتے ہیں کہ بہرحال نماز آیات اس معاملے میں بھی مثل نماز یومیہ اگر کوئی عورت پورا عرصہ نجس رہی تو یہ نماز اس وقت بھی واجب نہیں اور بعد میں قضا بھی واجب نہیں لیکن اس نماز آیات کے قضا مستحب اور احتیاط کے مطابق عام نماز یومیہ کے قضا میں احتیاط کے مطابق نہیں. اس میں ایک بات آ گئی کہ اگر کے قضا واجب نہیں لیکن احتیاط اس میں ہے کہ اس کے قضا بعد میں کر لیجیے تو ذرا سا نماز آیات والی عام نمازوں سے ہٹ گئی. لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ مسئلہ اس عورت کے لیے جو پورا گہن کے وقت نجس ہے لیکن اگر گہن شروع ہو گئے اور اس کے 10 منٹ کے بعد نجس ہو تو یومیہ نماز میں بھی قضا ہے اور یہاں بھی قضا ہے. اس کے ساتھ آج کا یہ درد اختتام کو پہنچا اور یہ گزارش پچھلی گزارش کے ساتھ ملا کے کر دی جائے. پچھلی گزارش کا مطلب درد شروع ہو گیا لیکن اس سال کچھ ایسے حالات دو درس کے بعد، تین درس کے بعد، چار درس کے بعد کبھی بھی یہ درس بند ہو سکتا ہے. اگر آپ کہیں کہ شروع کیوں کیا گیا، اس کے لیے آپ کیسے درس شروع کا حصہ سنیے. دوسری گزارش یہ کہ میں طویل وقفے کے بعد کراچی آتا ہوں تو درس سے زیادہ مجھے گھبراہٹ یہ ہوگی کہ جہاں لوگ مجھے درس دیکھیں گے فوراً پکڑ لیں گے، اور ہر ایک کے اس عرصے کے بہت سارے مسئلے جمع ہوں گے، اور اس نے زن رکھتے ہوئے ہر ایک کے مسئلے بہت ہی ایمرجنسی والے بھی ہوں گے. کہ ویسے تو میں اگر دو مہینے نہ آتا تو گزارا کر لیتا، اب دو گھنٹے کے اندر اندر ان کو جواب چاہیے ہوگا. لیکن یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اتنے لمبے سفر کے بعد کے بات نہیں آتا تو اس کی اپنی حالت، پھر اس کے اپنے کچھ بہت سارے ضروری کام، اور پھر باقاعدہ کچھ لوگوں کے ایمرجنسی مسئلے. تو آج کوئی صاحب یہ گزارش یا درخواست ہے کہ وقت لینے کی بات نہ کریں، اس کے لیے آئندہ اتوار کا انتظار کریں. ابھی میں اس حالت میں نہیں ہوں، اور آپ انداز سے اتنی تو اجازت ہے کہ آپ کہیں کہ کیا سلام کرنا بھی ممنوع، اور کیا ایک آس پاس کہنا بھی ممنوع، یہاں سے لے کے گاڑی میں بیٹھنے تک کے مسئلے تو چلیں، مگر میں بات کر رہا ہوں وقت کے لیے. وہ میرے لیے فی الحال اس ایک ہفتے میں ممکن نہیں. ہو سکتا کہ آئندہ ہفتہ یہ درسی نہ ہو، تو خاص گزارش یہ کہ یہ معلوم کرتے رہیے گا کہ پچھلے درس میں کیا اعلان ہوا تھا. موت آ جائے تو الگ بات، ورنہ جب درس بند ہوگا تو اس سے ایک درس پہلے اعلان انشاءاللہ ضرور ہوگا. یہاں کا دستور یہی ہے کہ رخصت ہونے سے پہلے ہم لوگ بجائے دعا اہل بیت کی خدمت میں تحفہ پیش کرتے ہیں، چنانچہ جاتے جاتے ضرور بھیجیے محمد و آل محمد.